الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب حق الزوج على المرأة قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم إمام نووي رحمه الله اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم کر رہے ہیں کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہے، رائٹ آف دا ہسبینڈ اپون ہز وائف۔ یہ بات ہر وقت یاد رکھے میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو حقوق دیے ہیں۔ باپ کو کہا کہ اپنی اولاد کے رائٹس کو پورا کریں، تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے رائٹس کو فلفل کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اولاد کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے رائٹس کو پورا کریں، یہی بات ہسبینڈ کو بھی کہی ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو پورا کرے، اور یہی بات عورتوں کو بھی کہا کہ اپنے شوہر کے رائٹس کو پورا کرے۔ ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا مکلف بنایا ہے، اگر وہ ان کے رائٹس پورا نہیں کرتے ہیں تو قیامت میں ان کو سزا دی جائے گی۔ ہر آدمی آج اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا کہا جاتا ہے تو وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ باپ کہتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ میری اولاد میرے رائٹس پورے نہیں کرتے، تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے رائٹس کو پورا کیا تھا؟ اولاد کہتی ہے ماں باپ ہمارے رائٹس پورا نہیں کرتے، تو اولاد سے پوچھا جائے گا ڈڈ یو فلفل دا رائٹس آف یور پیرنٹس؟ شوہر کہتا ہے بیوی میرے رائٹس پورا نہیں کرتی، تو شوہر کو سوال کیا جائے گا کیا آپ نے اپنی بیوی کے حق کو ادا کیا تھا؟ بیوی کہیں کہ شوہر میرا حق پورا نہیں کرتا ہے، تو اس عورت سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے شوہر کے حق کو پورا کیا تھا؟ دوسرے کے حق کو پورا نہ کریں، اور جب اپنا حق ہوتا ہے تو مکمل چاہتے ہیں۔ اس لیے باپ کی رسپانسبلٹی ہے، صرف بیوی ہی نہیں، لیکن یہ لڑکی جو آئندہ چل کر بیوی بننے والی ہے، یہ لڑکی جو آئندہ چل کر شادی کرے گی اور بیوی بنے گی تو باپ اور ماں کا رائٹس ہے، باپ اور ماں کا حق ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی طرح کرے تاکہ یہ آئندہ چل کر اپنے شوہر کے لیے لتسکنو الیہا سکون کا باعث بن سکے۔ سب کچھ ہو لیکن گھر میں سکون نہ ہو تو پھر وہ گھر تو پھر جہنم کی آگ کی طرح ہو جائے گا، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے۔ اسی طرح ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی تربیت کریں، آئندہ چل کر کسی بھی بیوی کا رائٹس پورا نہ کرے، بیوی اس کا رائٹس پورا نہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ گھر کبھی سکون والا نہیں بن سکتا۔ اور نکاح کا مقصد ہی اللہ پاک نے، The purpose of nikah is not only fulfill the desire، اللہ فرماتے ہیں لتسکنو الیہا، آپس میں محبت ہو، ایک کو دوسرے سے، دوسری کو اپنے شوہر سے سکون ملے، پیس ملے، اسی طرح زندگی پوری ہو، تو یہ شادی برکت والی اور سکون والی شادی ہوتی ہے۔ تو صرف بیوی ہی پر نہیں بلکہ شادی سے پہلے ہی اپنی بیٹی کو یہ تربیت کی جائے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تربیت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ واقعہ بڑا عجیب، پہلے بھی آپ نے سنا ہے، میری مائیں اور بہنیں یہ بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح بات ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹل آف بدر کا واقعہ ہے، مکہ سے 70 مکہ کے لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، 1000 پیپل، اس میں 70 کو قتل کر دیا گیا اور 70 کو کیپچر کر دیا، پکڑ لیا گیا۔ ان تمام میں آپ کے چچا عباس بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور آپ کے بڑے سن ان لو بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد۔ آپ کی چار بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور چوتھی سب سے زیادہ چھوٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو زینب سب سے بڑی تھی، ان کا شوہر ابو العاص تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس طرح شادی ہوتی تھی، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور نبی کی بیٹیاں تو نبی جیسی، لیکن شادی تو اللہ کا حکم تھا۔ یہ تو نبوت کے بعد ہوا کہ شادی کے اندر دونوں میاں بیوی کا مومن ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر مسلمان نہیں تو نکاح نہیں ہوتا، یہ تو نبوت سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ تو زینب کی شادی ہوئی تھی ابو العاص سے، تو وہ بڑا داماد جو تھے، بڑے سن ان لو تھے، وہ بھی پکڑے گئے تھے، اور وہ ان کو بھی لایا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اب فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جن کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کو قتل کر دیں، ان کو سپرد کر دیں، سمجھے؟ اگر عباس چچا ہے تو نبی کے چچا، تو نبی کو دے دو، ان کو قتل کر دے، آج سن آئے ہوئے پکڑے گئے کافروں میں سے، ان کو دے دو، حضرت عمر کہے تو حضرت عمر، حضرت عثمان کہے تو حضرت عثمان، حضرت علی کہے تو وہ، جس کے جو بھی ہے ان کو قتل کر دیں۔ بات بہت بڑی تھی یہ تو۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق فرماتے نہیں، ان سے پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کو چھوڑ دو، قتل کر دیں گے تو ایمان سے محروم رہ جائیں گے۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہی صفات تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ کس طرح لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا ان کو اگر آج قتل کر دیں گے تو یہ کہاں ایمان لائیں گے، تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کا دل نرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رائے، یہی سجیشن، یہی مشورہ تھا، اب کیا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انٹینشن جو ہے وہ سیم لائک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایسا ہی تھا۔ لیکن بات ہو گئی جو ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جن کے پاس پیسے نہیں، اگر ان کے پاس نالج ہے تو ہمارے بچوں کو پڑھائیں, تعلیم دیں, ٹیچر بن جائیں, جتنے سال ان کے لیے متعین کیے جائیں. یہی ان کا گویا پیمنٹس ہے, ویجز نہیں ملے گا. ایوری منتھ جو ویجز دیا جاتا ہے, ویجز یہی ہے کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, بچوں کو پڑھاؤ, ٹیچر بن جاؤ. یہ دو صورتیں تھیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا فجر کے بعد تو میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے اور ابو بکر صدیق بھی رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں, وائی یو کرائنگ, اگر مجھے پتا چل جائے تو میں بھی آپ کے ساتھ رو. لیکن نہیں بتایا تو رونا شروع کیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی کے دروازے سے باہر تک القریب تھا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا. تمہارا مشورہ صحیح تھا, لیکن اللہ پاک کے نبی تھے یہ, تو ورنہ اللہ کا تو یہی مشورہ تھا, ان جس طرح ابو جہل قتل ہو ان کو بھی قتل کر دو. خیر, جو مقدر مقدر ہوتا ہے. اب ان میں سب سے پیسے لیے گئے, یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے بدر کی, یہ بھی ایک عجیب سٹوری ہے بیت البدر بھی. لیکن مجھے جو بات یہاں بتانی ہے آج کے موضوع کے حساب سے ہے, لیکن عجیب بات, میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن کر جاؤ, عجیب. ابو العاص نے اپنی بیوی کا گلے کا ہار جو سونے کا تھا وہ پیش کر دیا چھٹنے کے لیے. اس نے وہاں سے بھیجا مکہ سے, اس لیے کہ بیٹی تو ابھی مکہ میں ہے, زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ابھی تو ہجرت نہیں کی ہے, اینڈ شی از لیونگ ان مکہ. وہاں سے ہار بھیج دیا اپنے گلے کا کہ میرا شوہر چھوٹ کر کے آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا, گلے کا نیکلس کو دیکھا, تو رونے لگے, بہت روئے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا ہے یہ آپ کے داماد ہیں, سن ان لو ہیں, آپ ان کو مفت میں چھوڑ دو, تکلیف نہ اٹھاؤ, رو نہیں. فرمایا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا داماد ہے, میرا سن ان لو ہے, اس وجہ سے میں نہیں, اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, اس لیے روتا ہوں یہ ہار میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا ہے جن کا انتقال ہو گیا, اپنی بیٹی کو اپنا ہار شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دے دیا تھا اور مجھے اپنی بیوی یاد آئی. خدیجۃ الکبریٰ وہ تو چلی گئی تھی, ان کا جو ہار تھا نا بیٹی کو ہدیے میں دیا تھا, وہ یاد آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اللہ اکبر. خیر, جو بھی ہوا ہار تو لے لیا اور چھوڑ دیا, شرط یہ لگائی جا کر میری بیٹی کو آپ بھیج دیں گے. ایک لمبا واقعہ ہے. مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی. وہ بیٹی کہہ سکتی تھی ابو میں اپنا نیکلس نہیں دوں گی, تم تو میرے باپ ہو, میرے شوہر کو چھوڑو. آج چھوٹی سی ریلیشن شپ ہوتی ہے تو کیسے چھڑواتے ہیں, یہاں تو باپ ہے اور وہ بھی امام الانبیاء ہے کہ تمہارا تو چلتا ہے, تم جو کہو گے ہو جائے گا, تمہاری خیر نہیں اگر تم نے میرے شوہر کو نہیں چھوڑا. تو لڑنا شروع نہیں کیا اپنے ابو کے ساتھ, تربیت کیسی تھی اپنے ابو کی اور امی کی. فرمایا نہیں, کچھ بھی ایک لفظ نہیں کہا, اپنا ہار ہی بھیج دیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا شوہر, میں تو مسلمان ہوں آپ کی بیٹی, میرا شوہر ابھی تک کافر ہے, ابھی تو اسلام نہیں لایا, چونکہ بدر میں اس لیے پکڑا گیا تھا اور مقابلے کے لیے آیا ہوا تھا, وہ تو نبی کے مقابلے میں تو ایمان نہیں لایا, میرے ابو کے مقابلے میں تم گئے تھے. ابو سے یوں نہیں کہا اسے قتل کر دو, نہ ادھر بیٹی ہوں, یہ بھی نہیں کہا, اور یہ بھی نہیں کہ ابو کے سامنے لڑنے کے لیے گیا, ابھی کافر ہے مسلمان نہیں, اس کو مار دو, دونوں طرف نہیں. لیکن کہ آپ اپنے گلے کے ہار کو نکال کر کے کسی کے ساتھ بھیج دیا, جاؤ میرے ابو کو دے دو کہ اس کے صدقے ہی میرے شوہر کو چھوڑ دو. کتنی محبت ہوگی دونوں میاں بیوی میں, اور محبت بھی عجیب. اللہ کے رسول فرمایا ابو العاص میں تمہیں چھوڑتا ہوں, جاؤ تم میری بیٹی کو اس شرط پر چھوڑتا ہوں کہ وہاں سے تم اس کو بھیج دینا. سیدھے گئے بیٹی, ان کی بیوی کو کہا جاؤ تم ہجرت کرو, تمہارا ابو کے پاس چلے جاؤ. بعد میں بلاست مسلمان بن گئے تھے دونوں, اور اللہ کے نبی نے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ان کے وہی پرانے نکاح کو باقی رکھا تھا. تو بات یہ بتلانا تھا کہ گھر سے ہی تربیت بچپن سے ایسی دی جائے اپنی بیٹی کو کہ تیری زندگی پوری تیرے شوہر کے ساتھ گزرنی ہے, ماں باپ کے ساتھ نہیں. بڑے ہونے کے بعد تو تیری زندگی, تیرا شوہر اور تیرے اولاد, جس طرح تیرے باپ نے تیری تربیت کی اسی طرح تمہیں بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے, اور تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت شیخ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی. شیخ بیمار تھے تو کسی نے کہا حضرت بہت بڑا وعید ہے, اس کی عمر 105 سال کی ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے اس کو, تو وہ دوائیں بڑی اچھی دیتا ہے, کہ جاؤ لے آؤ. اس کے پاس گئے ایک شاگرد آپ کا, اور اسے کہا دیکھو میرے حضرت کو بہت ساری بیماری ہے, جب یہ دوائی لے کر آیا تو حضرت نے پوچھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہ دیکھو تم نے اس کو بتایا تھا کہ میری کیا کیا بیماری ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سب کچھ بتا دیا. کہا تجربہ کار ہے؟ کہا تجربہ کار ہے. تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں نے اس کو کہا تھا یہ ساری ساری بیماریاں ہیں, ایسی دوا دینا کہ پھر کبھی بیماری نہ آئے. تو وہاں پر ایک دوسرے شاگرد نے کہا سبحان اللہ. وعید نے کیا جواب دیا اس پر؟ کہ ایسی دوا تو جنت میں ملے گی. وعید تو کافر تھا, وعید تو کافر تھا, لیکن اس نے کیا کہا؟ ایسی دوا تم کو کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی, یہاں نہیں ملے گی. تو حضرت نے فوراً کہا کہ وعید نے جھوٹ بولا, کہ جنت میں بیمار ہی نہیں ہوں گے تو دوا کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے بھی نہ داری, نہ ناک میں کوئی گندگی, نہ منہ میں کوئی گندگی, خوشبو ہی خوشبو ہے, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, کچھ بھی نہیں, نہ ٹوائلٹس کا انتظام, کچھ بھی نہیں, نہ تھوکنے کا, نہ ٹیشو, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. جنت کی نعمت کیسی نعمت ہے! ایک عورت نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی, میں جنت میں جاؤں گی؟ نہیں جاؤ گی. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یو ناٹ گوئنگ ٹو انٹر ان جنت. وہ رونا شروع کر دیا, اس نے اتنا روئی روئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقن فرمایا تو کہا میں نے کہا کہ تم بوڑھی ہو, بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جاؤ گی, جوان بن کر جاؤ گی, جوان بنو گی. سب 22 سال جی اس قسم کی عمر ہوگی اور جنت میں جائیں گے, ہر ایک جوان ہوں گے, پھر کبھی بڑھاپا نہیں, پھر کبھی بیماری نہیں. ارے ہمارے یہاں اگر کوئی باغ بنا دے, فلاں یہ کرس کا, فلاں کرسچن نے یہ بنایا ہے, بہت بڑا باغ بنایا ہے, یہ فلاں نے پارک بنایا اس کے نام پر ہے, یہ فلاں کا گارڈن اس کے نام پر ہے, یہ سی ایم کے نام پر ہے, یہ گورنمنٹ نے گارڈن بنایا, یہ پارک بنایا, تو اس کے تو نام لکھے جاتے ہیں اور اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے. ہم نے جنت کو بہت حقیر سمجھ لیا ہے. جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, جنت تو اللہ نے اپنے باغ کو بنایا ہے, اور اللہ جتنا بڑا اس کا باغ بھی اتنا بڑا ہے. اس میں کیسی بیماری, اس میں کیسی پریشانیاں, اس میں کچھ نہیں. تو خیر یہ تو بات آگئی. بیچ میں آگے حضرت شیخ نے جو بات بیان کی, بات چل رہی تھی, فرمایا میرا ایک شاگرد تھا, اس کے گھر میری دعوت تھی, تو میں اس کے گھر پہنچا تو جلدی جلدی اپنے بیوی کے پاس کچن میں گیا, کہا جلدی جلدی کھانا بھی تیار نہیں ہوا, تجھے کہاں تھا کہ شیخ آنے والے ہیں, جلدی بناؤ. تو عام طور پر جواب کیا ہوتا ہے دیہاتی لوگوں کا؟ میں بیٹھ جاؤں چولہے پر, چولہے پر میں بیٹھ جاؤں. اس نے یہی جواب دیا, چولہے پر میں بیٹھ جاؤں. کہنے نے جلدی کرو جلدی کرو, مہمان آ چکے ہیں. تو اس نے کہا میں یہیں کھڑا رہتا ہوں, جلدی کرو. کہا تمہارے کھڑے رہنے سے وقت پر کھانا تو بنے گا, ایسا تو ہے نہیں کہ पांच मिनट का खाना एक मिनट में बन जाएगा, टाइम तो लगने वाला है। उस शागिर्द ने आकर हजरत से कहा, मेरी बीवी ने मुझे ये जवाब दिया, हजरत शेख से कहा, तो हजरत शेख ने फरमाया, तेरी बीवी देहाती है, समझदार नहीं है, अगर समझदार होती तू जब अपनी बहू अपने शौहर का कहते हैं और मेहमान भी आ चुके हैं, चलो जल्दी करो, वक्त पर ही खाना बनने वाला तो था, लेकिन कहने का जो अंदाज है उससे शौहर का दिल खुश हो जाता और शौहर दुआएं देता और अल्लाह कितना राजी हो जाता। कहने का अंदाज अलग था, वहां पर भी खाना अपने वक्त पर बनता बनेगा, यहां पर भी, लेकिन बीवी के कहने के अंदाज में शौहर के दिल को जीत लिया जाता है और यहां तो उसको तोड़ दिया जाता है, दोनों में फर्क है। फरमाया ये उसके माँ बाप की तालीम की कमी है। कहां अल्लाह वालों की निगाह कहां पहुंचती है। इसलिए फरमाया कि जब सलीका होता है, शोहर को कहा तुझ में सलीका होना चाहिए अपनी बीवी के साथ किस तरह जवाब दे, और औरत में सलीका होना चाहिए अपने शोहर के साथ किस अंदाज से गुफ्तगू करे, किस अंदाज से दिल को जीता जाता है। अगर सलीका नहीं होता दोनों में, टूटा वाला मसला होता है, तो फिर दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो घर बजाय सुकून के अजाब बन जाता है। तरीका अलग चीज है आदमी के कहने, जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हो, इतने बड़े शेख हैं, हदीस के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, देखिए ना अजीब बात, एक आदमी को छींक आई, छींक आ गई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। जब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो हजरत इंतजार करते रहे, एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, चार मिनट के लिए, पांच मिनट हो गई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो ऐसी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह न कहने पर, अल्हम्दुलिल्लाह न कहने पर हजरत ने उससे कहा कि देखो भाई, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींक आने पर कुछ पढ़ने का बतलाया है, मैं भूल गया हूं, आप मुझे बतलाओ ना। देखो यूं भी कह सकते हैं, ए तुझे पता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए छींक आने पर, ये तो पहला जमाना था, एक सहाबी का बच्चा छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो सहाबी ने जवाब नहीं दिया, तो बच्चे ने अम्मी से कहा, अम्मी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अब्बा ने मेरा जवाब नहीं दिया, छोटा बच्चा कह रहा है, तो अम्मी ने अपने शौहर से कहा, तुमने जवाब नहीं दिया बच्चे को, तालीम कैसी थी, जवाब नहीं दिया। फरमाया मैंने सुना ही नहीं कि मैं जवाब दूं, तुमने जोर से कहा था, नहीं से बोलना चाहिए, ये तालीम दे रहा है बाप अपने बच्चे को, लेकिन अंदाज कैसा है। यहां पर भी यही, मैं भूल गया हूं क्या है, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हजरत ने कहा यरहमुकल्लाह, अब इसको अंदाज आ गया कि मुझे छींक आई और मैं कुछ काम में मशगूल हो गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो हजरत माफ कीजिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन अंदाज देखो, ये भी कह सकते तूने नहीं कहा, लेकिन अंदाज मैं खुद भूल गया, आप मुझे बताइए, यही तरीका। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनका वाकया भी बड़ा अजीब है, किताबों में आता है, बुखारी शरीफ के रवायत है, इब्न उमर रजी अल्लाह ताला बहुत छोटे साहबी है, बहुत छोटे, लेकिन एक मरतबा आम तौर पर इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि फजर के बाद लोग अपना ख्वाब बयान करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे, कोई ख्वाब होता था तो एक दूसरे से पूछते थे इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग, तो सब सुनते थे इसका ख्वाब, इसका ख्वाब, इसका ख्वाब, अल्लाह के रसूल जवाब देते, या अपना ख्वाब बयान करते थे अगर किसी का ख्वाब नहीं होता, तो मैंने ये ख्वाब देखा, चूँकि ख्वाब की भी एक बड़ी स्टोरी है, ये भी नबूवत के 36 या 38 या इस तरह के अल्फाज हदीस में मौजूद है, हिस्सों में से हैं, अच्छे ख्वाब का आना तहज्जुद के वक्त में, इसके भी बड़े मीनिंग होते हैं और बड़े कमालात होते हैं, वो भी बाकी है अभी। फरमाया मैंने ख्वाब देखा, लेकिन मैं मारे शर्म के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह नहीं सकता था, चूंकि मैं छोटा था, चूंकि बदर में بدر کی لڑائی ہوئی تو حضرت غزوہ احد میں ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی ابن عمر کو، اس لیے کہ بچے تھے بھی، 12 سال کی عمر یا 11 سال کی عمر تھی، اللہ کے رسول فرمانے تم بچے ہو تم نہیں آ سکتے. غزوہ خندق میں پھر گئے کہ اللہ کے رسول میں بالغ ہو گیا مجھے آنا ہے، دیکھو کتنا شوق ہے، فرمایا میں بالغ ہو گیا مجھے بھی تمہارے ساتھ آنا ہے. فرمایا ایسے ویسے نہیں آنا ہے، تمہاری کشتی لڑاؤں گا میں دوسرے جوان کے ساتھ، تم جیتو گے تو آ سکتے نہیں آ سکتے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جوان کو بلا اس کی عمر کا، تم دونوں کشتی کرو دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے، جو جیتے وہ میرے ساتھ آئے گا. تو ابن عمر نے اپنی طاقت دکھائی اور اپنی جوانی دکھائی اور 15 سال کی عمر تھی غزوہ خندق میں اور پہنچے، ان کو لے لیا گیا چھوٹی عمر. تو انہوں نے خواب دیکھا لیکن اپنا خواب بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ شرم لگتی تھی چھوٹے تھے. تو کہاں گئے، اپنی آپا کے پاس گئے، بڑی بہن حضرت حفصہ وہ تو یہ بیٹے ہیں ابن عمر. جا کر میں نے اپنی آپا کو خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا دیکھا، ایک باغ دیکھا خواب میں اور باغ کے بعد ایک آگ دیکھی، قریب تھا کہ اس آگ میں میں جل جاتا لیکن کسی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ ابن عمر عبداللہ ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں تم آگ میں نہیں گرو گے، ہم فرشتے ہیں تم آگ میں نہیں جلو گے، فکر نہ کرو. اور میری آنکھ کھل گئی، اب میں ڈر رہا ہوں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ان کو بیان کر دیجئے. آپا سے کہا تم اپنے شوہر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیجئے. انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو دوسرے دن فجر کے بعد کہا عبداللہ ادھر آؤ، کیا خواب دیکھا تم نے، خواب کیا دیکھا تھا، پورا خواب بیان کیا جو تم نے آپا جان کو بیان کیا، مجھے بناؤ سناؤ بتایا. تو کہنا کچھ اور تھا، یعنی خواب کی تعبیر بیان نہیں کی بلکہ یوں کہہ دیا کہ تم فلانے کی طرح نہ بننا جو تہجد پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دی. کیا کہا، تم فلانے کی طرح نہ بننا، تم تو پہلے لفظ بڑا اچھا کہا نعم العبد عبداللہ، عبداللہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تعریف کر رہے ہیں بچے کی، کہنے کا انداز دیکھو. عبداللہ ابن عمر کی تہجد چھت رہی تھی تو کہہ دیتے اللہ کے رسول، ہے نا وہ تو سالہ ہوتے ہیں نا چھوٹے سے نسبتی بھائی ہوتے ہیں، یوں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تو تہجد نہیں پڑھتا، غصے ہو جاتے، کہتے اس کو انداز. لیکن کیا نعم العبد عبداللہ، بہت اچھا بندہ ہے، تو تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں سائیکاٹرسٹ مسائل سکھائے ہیں، کس طرح سامنے والے کو نرم کرنا، اس کی زندگی کو چینج کرنا، یہ سب سائیکولوجک مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سکھائے ہیں. یہ تو آج ایسا کہتے ہیں بھائی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، اس کے برین کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ایسا بہت اچھا یہ ہے وہ، اس کی تعریف کرتے ہو آہستہ آہستہ پھر نرم ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائیکولوجک مسائل تو اس وقت سکھائے ہیں، چھوٹے سے بچہ دیکھو نعم العبد عبداللہ، بخاری کے الفاظ ہے یہ، تو عبداللہ تو بہت اچھا ہے لیکن فلانے کی طرح نہیں بننا کہ جو نماز پڑھتا تھا تہجد کی پھر چھوڑ دیا، تو پڑھتے رہنا، یوں کہا. تو ان کے تو دماغ میں بات آ گئی، کہاں میں اس کی طرح نہیں بنوں گا، اب میں تہجد پڑھوں گا. تو تہجد پڑھنا شروع کر دیا. ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا تھوڑا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے فرشتوں سے حفاظت کروا لیں گے. تہجد کی نماز سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہارٹ بیکم ویری ویری اسٹرانگ. جو آدمی تہجد اگر نہیں اٹھ سکتے چھوٹی رات کی وجہ سے تو عشاء میں وتر سے پہلے ہی پڑھ لو 4 رکعت 6 رکعت، پھر سو جاؤ وتر پڑھنے کے بعد. اگر نہیں اٹھ سکتے لمبی رات ہے تو پھر اس طرح کر لو، آدمی ٹھگ جاتا ہے، انسان ہے کبھی اٹھ جائے ماشاءاللہ، لیکن نیت اٹھنے کی بھی کرو پڑھنے کے بعد کہ اٹھ جائے تو میں پڑھ لوں گا. بات سمجھ آ رہی؟ اگر نہ اٹھ سکے تو رات میں ہی پڑھ کے سو جاؤ، انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں ان کو بھی تہجد والوں کی سب میں کھڑا کر دیا جائے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر روایت میں ایک عجیب بات آتی ہے، حضرت مخرمہ، بہت میں ابھی تھوڑے سائیکالوجک مسئلے چکے، آج کل شوہر ایسا کرتی ہے اور بیوی ये तो ऐसा है, थोड़ा सा हुआ झगड़ा शुरू, एक दूसरे का बेड अलग, एक दूसरे का खाना अलग, एक दूसरे के कपड़े अलग, सब कुछ अलग, तू तेरे रूम में, मैं मेरे रूम में, होता है आज अंदाज ही अजीब, छोटी छोटी बात में टू टू मियां हो जाती है, और फिर टू टू मैं के बाद फिर अलग, फिर तलाक और क्या हो जाता है जी। मैं आपको आयत की, इस आयत की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम की बातें समझा रहा हूं, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हू अकबर। हजरत मखरमा ज़ईफ मोमिन थे, यानी मुअल्लफतुल कुलूब, उन सहाबा में से थे जो अभी नए नए मुसलमान होते हैं ना, तो उनको अल्लाह के रसूल पैसे देते थे कहीं वापस न फिर जाएं, वापस न चले जाएं अपने मजहब में, तो उनको ये कुरान में उनका जिक्र है, मुअल्लफतुल कुलूब, उनके दिल को जीतने के लिए, जरा ईमान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, करीब करने के लिए उनको कुछ हदिया दिया करते थे। उनमें से एक हजरत मखरमा भी है, बड़ी जोर से बोलने वाले, यानी सख्ती से बोलने वाले, गुस्से वाले, नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी जोर से बोला करते थे, बहुत जोर से बोलते थे, देहाती थे, बहुत सख्ती वाले और जोर से बोलने वाले, ये कभी वो कभी ये आदमी होता कभी बोल देता इसको, अल्लाह तू आवेलो नहीं ला ना, मौलवी ने भी उठ के दे ने, मुफ्ती ने भी ने, शेख ने बदा ने, एक लाकड़ी यहाँ के, यू अंडरस्टैंड। सो उसको तरीका ही नहीं मालूम किस तरह बात करना है। इन्होंने भी नबी के साथ भी साहबा सब के बहुत गुस्से में, एक मरतबा वो तो घर पर थे, उनका बेटा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखो बात बड़ी अजीब, आपने कभी सुनी ना सुनी हो, सुनो कैसे साइकोलॉजिक मसाइल है। देखो कैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले अल्लाह के नबी की हदीस ही पढ़ो, मुस्किटा से लसे सुधारा है, वो इतना स्ट्रिक्ट आदमी है ना, आदमी कभी अमोला खेल उदा कहता ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है तो कभी कहता है मैं माँ को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा, कभी ये कर दूंगा, कभी ये को, कभी नबी को मार दूंगा, कभी साहबी को मार दूंगा, कहता ना गुस्से गुस्से में। देखो ये बहुत जोर से बोलने वाले, बेटे से कहा तेरा अबू किधर है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, किधर गए वो, आई एम वेटिंग फॉर हिम फ्रॉम सो मेनी डेज, नहीं आ रहे मिलने के लिए। बेटे ने जाकर अपने अबू से कहा नबी सलाम का और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ही इज लुकिंग फॉर यू, सुभान अल्लाह, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हजरत मखरमा फरमाते नबी इतने बड़े, मेरा इंतजार एक उम्मती का, मैं तो एक ज़ईब, मेरा ईमान भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, और मेरा इंतजार, चलो मैं जाता हूं। आए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, ओ आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं किधर गए, अल्लाह के रसूल थोड़ा बिजी था, जोर से बिजी था, अरे यमन से बहुत सारी चादरें आई हुई थी, महंगी महंगी बहुत अच्छी अच्छी चादरें आई हुई थी, और मैंने उसको तकसीम कर दी, लेकिन एक चादर सबसे अच्छी मैंने छुपा कर तुम्हारे लिए अपने घर में रखी है। देखा, देना तो था ही उसको, वही चादर देना था, लेकिन अंदाज देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तरीका बोलने का, हाँ मेरे लिए, अभी यहां बैठे, अभी मैं लेकर आता हूं। घर में गए, चादर तो उनके नाम की लिखी हुई थी, यानी देना ही था, लेकिन कितना अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए ही रखी है, और किसी को मैंने वो नहीं दिया है, आओ अंदर में जाकर के ला, दे दी हजरत मखरमा से, बस दिल ऐसा पिघल गया कि सबसे पक्के सहाबी मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये साइकेट्रिस्ट मसाइल ये है, आदमी के साथ किस तरह ये अंदाज होता है, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने चौहर के साथ, माँ बाप के साथ, थोड़ा जी अंदाज, शौहर भी इतना तुर्श रो ना हो, बीवी भी इतनी तुर्श रो ना हो, इतने गुस्से में ना हो, अंदाज हो। हमारे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां हैं, 9, लेकिन बारी तो थी सबके पास रोजाना जाने की, फर्ज नहीं था उनके लिए, लेकिन फिर भी जाते थे, आज इसके पास, कल इसके पास, कल इसके पास, हर रात तकसीम किया हुआ, 9 के पास। हमारा जो थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास 2 बीवी थी, चूंकि उनके पहले बीवी से बच्चा नहीं था, मेरी ये सब नॉलेज पास ऑन करूं, लेकिन मुकद्दर होता है, दूसरी बीवी से भी नहीं हुआ, دونوں شادی، لیکن سنت ادا کرتے تھے روزانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر عصر سے لے کر مغرب تک نائن بیویوں کے پاس جاتے تھے. رات کو تو تھا ہی لیکن عصر کے بعد سب کے پاس جاتے، دس منٹ دس منٹ دس منٹ دس منٹ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس طرح ہوتا، ابھی ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا تھا تو کیا کرتے، 30 منٹ پہلی بیوی کے پاس اور دوسری 30 منٹ دوسری کے پاس اور دوسری 20 منٹ جو باقی ہوتی وضو کرتے، اپنے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کر مغرب کی تیاری کرتے تھے. لیکن حضرت فرماتے ہیں میری ترتیب جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اس کے پاس پہلے گئے تو کل اس کے پاس پہلے، پرسوں اس کے پاس پہلے، تاکہ وہ دوسری ایسی نہیں کہ پہلے اس کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں. دیکھا ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے نا. میں آپ کو ایک کچھ بخاری کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بھی اسی سنت کو ادا کرتے تھے، پہلے اس کے پاس، دوسرے دن پہلے اس کے پاس، پھر پہلے اس کے پاس، پھر اس کے پاس، اس طرح. لیکن 30 منٹ اس کی ہوتی، 30 منٹ اس کی ہوتی ہے. اب 30 منٹ میں جب 20 منٹ ہو جاتی تو 10 منٹ باقی ہوتی، تب سے کہنا شروع کرتے تھے اب میں چلوں. تو حضرت نے الحفاظات الیومیہ کتاب میں لکھا ہے اس لیے کہ عورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ 20 منٹ کے بعد 10 منٹس باقی رہتی ہے تب اپنی باتیں ان کو یاد آتی ہے، ابھی یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، یہ کام ہے، یہ مسئلے ہیں، ساری باتیں. اب ان کو میں 30 منٹ کے بعد کہوں کہ میں جا رہا ہوں تو ابھی وہ دوسری بات شروع کرے گی تو اس کو دوسری 10 منٹ لگ جائے گی تو 40 منٹ ہو جائے گی. تو میں نے دوسری عورت کا حق اس کو دے دیا تو قیامت میں میں ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. اس لیے 10 منٹ باقی ہو تب سے میں کہ اب میں جاؤں، تاکہ جاؤں جاؤں میں اس کی بات اب کیا ہو جائے، دوسری 10 منٹ میں پوری ہو جائے. اور 30 منٹ ہو حضرت نکل جاتے تھے. کتنا اللہ کا ڈر ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو گیا بڑا عجیب. آپ سنیں، کبھی سنا نہ ہو، مختصر آپ نے سنا ہوگا پہلے لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ سنا رہا ہوں بخاری شریف کے حوالے سے. نائن بیویوں کے پاس یہی صورت ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش، یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوتی تھی، زینب رضی اللہ تعالی انا ہماری ماں جو امہات المؤمنین، وہ آپ کی کیا ہوتی ہے، پھوپھی زاد بہن، تو فیملی ہوئی. تو وہ کیا کرتی تھی، روزانہ ایک گلاس ہنی شربت پلاتی تھی، یعنی پانی میں شہد ڈال. اس کو شن کے گھر عورت کا یہ کام نہیں ہوتا، جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے وہ اس طریقے سے محبت سے بھی اس کو پیش آتی ہے. تو اس طرح کیا، ایک دن ہوا، دو دن ہوئے، تین دن ہوئے، چونکہ ازواج مطہرات کی بھی پارٹی تھی، ادھر کچھ تھی ادھر کچھ تھی. اس پارٹی میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ وغیرہ تھی، ادھر حضرت زینب اور دوسری تھی. تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے پلاننگ بنائی کہ یہاں روزانہ شربت پلاتی ہے، کیسے سٹاپ کیا جائے، کیسے سٹاپ، پلاننگ کر رہے تھے کیسے کیا جائے. تو حضرت حفصہ اور عائشہ وغیرہ مل کر انہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باری ہمارے پاس آئے، وہاں پی کر آئے اس دن، ہم کہیں گے کہ ظاہری بات کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بدبو سے بہت چیر تھی، بہت نفرت تھی، پسند. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تم کچا لہسن اور انین اور یہ گارلک وغیرہ کھا کر نہ آؤ مسجد میں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو، ہمارے لیے تو پکا ہوا کھانا جائز ہے، اللہ کے رسول تو پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ جب پہلے تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو ان کے مکان پر پھر مسجد نبوی بنائی گئی، تو وہیں پر کھانا بنا کر کے پیش کیا تو اس میں لہسن پکا ہوا تھا، انین تو آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا نہیں کھایا، فرمایا میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے ہو، یعنی جبرائیل سے میں بات کرتا ہوں، وہی لے کر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو مجھ سے زیادہ بدبو آتی ہے، تو کہیں نفرت نہ ہو جائیں، اس لیے میں پکا ہوا بھی نہیں کھاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احتیاط کرتے تھے. ہم تو ویسے بھی کچا کھا لیتے ہیں، پکا تو دور کی پتا کھاتے ہی، سمجھ میں آتی ہے بات. کوئی کبھی بیڑی پی کر بھی آ جاتے ہیں مسجد میں، کبھی سگریٹ پی کر بھی آ جاتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہمارے قریب میں کھڑے ہونے والے فرشتے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ہے نا. ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے. اینی وے پلاننگ تو آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کچھ منہ سے بدبو آ رہی ہے, کچھ مغافن پی کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سبحان اللہ کیا بات ہوئی. حضرت عائشہ نے کہا وہی بات, پھر جب حضرت حفصہ کے مکان پر گئے تو وہی بات. کیا ایک کے بعد سے ذرا شک ہوتا ہے, دوسری سے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا میں نے تو صرف ہنی شربت پیا ہے, ہنی شربت, کوئی اور چیز تو کھائی نہیں کہ جسے بدبو ہو. تو عورتوں کی ویل جو ہوتی ہے, مچ ہوتا ہے نا, اس کے آنسو ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا, عجیب ہوتے ہیں, موٹی جیسے, کہ یہ موٹی ہے یا آنسو ہی ہے, ریئل آنسو ہے یا ریئل موٹی پرل ہے. او ایسی تابل کر, ہو سکتا ہے, یوں کہا ہو سکتا ہے کہ ہنی بی یعنی شہد کی مکھی کہیں ایسی جگہ بیٹھی ہو جو بدبو والی چیز ہو, اور اس کا رس پی کر آئی ہو اور اسے ہنی بنائی ہو, اس وجہ سے بدبو آتی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی, فرمایا اب کے بعد میں اس کے گھر یہ ہنی شربت نہیں پیوں گا. لیکن اللہ تو سب کی بات کیا ہے سن رہا ہے, فوراً سورۃ تحریم اتاری, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے کیوں حرام کر دیا اس کو جس کو میں نے حلال کیا ہے ہنی کو. قرآن میں ہے نا شفاء للناس, فوراً سورۃ تحریم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کام کیا. اللہ نے دیکھو کھول دیا راز, اندر کا راز کھل رہا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم, چلو ہو گیا معاف کر دوں گا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, جی اب اللہ کو اپنے نبی سے محبت بھی تھی تو قسم تو کھا لی تھی, کہا قسم توڑ کر کفارہ دے دو اور ہنی پیو, حلال چیز کو حرام نہ کرو. یہ پوری آیت بھی عجیب, آگے فرما رہے ہیں قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم واذا سر النبی الی بعض ازواجی حدیثا, اللہ نے اپنی بعض بیویوں کے راز کو کیا کر دیا, کھول دیا. اور پھر آگے جو بیان کر رہے ہیں فإن الله هو مولاه وجبريل, اللہ کے نبی نے جا کر کہا اپنی بیویوں سے, ایسا کر رہے ہو تم میرے ساتھ, ایسی پلاننگ کر رہے ہو, اگر تم ایسی ہو تو فإن الله هو مولا, اللہ میرا مددگار ہے, وجبریل بھی ہے, والمؤمنین بھی ہے, ایسا نہیں کر رہے ہو نیکسٹ. لیکن اللہ آگے عجیب بات بیان فرماتا ہے, فرمایا اگر تم لوگ اپنے نبی کے ساتھ شوہر کے ساتھ ایسا کرو گی تو پھر میں ایسی عورتیں لاؤں گا اپنے نبیوں کے لیے, نبی کے لیے, مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا, ایسی عورتیں لاؤں گا جو نیک ہوگی, یہ ہوگی, تہجد گزار ہوگی, سچی ہوگی. ایسا مت کرو, دونوں توبہ کرو. کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ سے. اور ایسے ہوتی ہے سوکن میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما, تمہارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں, تم نے ایسی پلاننگ کیوں کی؟ سمجھ آتی ہے بات؟ اگر نہیں کرو گے فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ بات آگے جو مجھے بات بتلانی ہے, اس میں کون کون تھے؟ حضرت حفصہ اور عائشہ, اور بھی ہوں گے, یہ نام آتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت شفا بنت عبداللہ, یہ لیڈی ڈاکٹر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ڈیلیوری کے لیے عورتوں کو جو ڈیلیوری ہوتی تھی تو اس زمانے میں ڈاکٹر کون تھی؟ شفا بنت عبداللہ. بہت ہوشیار تھی, یہ کام کرتی تھی جیسے آج کل نرسز ہوتی ہے یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر تھی, لیڈیز ڈاکٹر. تو وہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے مکان پر بیٹھی ہوئی تھی, چونکہ حضرت شفا اور حفصہ کی بڑی دوستی تھی, فرینڈشپ بہت تھی, بیٹھی ہوئی تھی وہاں. تو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق وہاں پہنچ گئے تو شفا وہاں بیٹھی ہوئی تھی. کہنا مجھے بات, میں سائیکٹرسٹ کی بات کروں, میں سنا رہا ہوں تمہیں, بات وہی موضوع میرا چل رہا ہے کہ کیسے میاں بیوی بی کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اس طرح بہت اچھا کھانا تو نے آج بنایا, کتنی خوش ہو جاتی ہے, کل اور بنائے گی, ہے نا. اب دیکھو فرمایا شفا تم نے اپنی فرینڈ حفصہ کو رقیت العرب یا دوسری روایت میں رقیت النمل نہیں سکھایا. رقیہ ایک قسم کا منتر ہے, پڑھنا ہے. اس زمانے میں لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو لوگ یہ رقیہ پڑھتے تھے. جب بیٹی کو روانہ کرتے تھے ہسبینڈ کے مکان پر, جس کا ترجمہ یہ ہے, ایک ایسا منتر تھا, وہ ایسا کہتے تھے اپنی بیٹی کو یا بہن کو جو بھی جاتی تھی کہ دلہن نے مہندی لگا لی, اب کیا ہے کپڑے بدل لیے, روانگی ہو رہی ہے اپنے شوہر کے مکان پر, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور پھر باپ آگے چل کر یا بھائی کہتا تھا اپنے شوہر کی فرما برداری, نافرمانی نہ کرنا, فرما برداری کرنا. فرمایا شفا تم نے یہ منتر حضرت حفصہ کو نہیں سکھایا. کہہ سکتے تھے کہ حفصہ تو نے بڑی ٹنگ کی, فرمایا شفا تم نے اپنی فرینڈ کو یہ منتر نہیں سکھایا. ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے لیکن انڈائریکٹ کہلواتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس, جیسے امام نووی اسی طرح یہاں بیان کر رہے ہیں, بڑی عجیب بات فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام ہے. قوام یعنی کیا مطلب ہے؟ قام علیہا. قوام کا مطلب ہے مرد اپنی بیوی پر رسپونسبل ہے سپینڈنگ کرنے کا, دوسرے امور گھر کے کام کاج کا, باہر کا جو کام ہوتا ہے وہ شوہر کے ذمے ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اپنی بیوی کا مالک ہے, وہ جیسا کہ ایسا کرنا پڑے گا, نہیں. ارے بات سن جا رہی ہے؟ قوام کا معنی ہے امور کا, سارے کام کا نظام چلانے والا ہے. اس لیے کہ آج بھی سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ مردوں میں فطری اور خلقی اعتبار سے قوت عورتوں سے زیادہ ہے, کام کرنے کی طاقت بھی دماغ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے کام بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں باہر کے, عورتوں کے کام اندر کے ہوتے ہیں. آج کل جو بات چل رہی ہے کہ عورتوں کو فریڈم ملنا چاہیے, ہوتا ہے ایسا, سب جگہ یہی آواز چل رہی ہے عورتوں کو بھی فریڈم ملنا چاہیے, لیکن عورتوں کو فریڈم دینے کے بعد کوئی عورتوں کے جو مسائل ہے وہ تو حل ہونے والے نہیں ہیں. چلو عورت کام کرنے کے لیے چلی گئی, آفس میں جا کر بیٹھ گئی, تو اس کا جو اصل مسئلہ ہے بیبی جننے کا وہ تو بدلنے والا نہیں, وہ تو کبھی اس کو بیبی تو جننا ہی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اس کا کام تو گھر میں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا عورتوں کے اوپر دو چیز کی وجہ سے, جس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. دیکھو کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں جی, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری باتیں آپ نے سمجھی کس طریقے سے ہوتا, جیسے حضرت عائشہ سے کہتے کئی فٹی کم ہے, تم کیسی ہو, تو کیسی ہے, نہیں کئی فٹی کے بھی کہہ سکتے تھے, حدیث کے الفاظ بخار کئی فٹی کم, کم کے معنی پلورل سب, تو رسپیکٹ میں اس طرح. تو یہاں پر بھی مردوں کو بھی کہہ رہے ہیں تم قوام ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم طاقت والے ہو تب جا کر بی بی کو مارنا شروع کر دو, اپنی طاقت کو خلاف استعمال کرو, مطلب امور کے جو انتظامی امور ہے اس میں کما کے اولاد کو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, یعنی مردوں کو عورتوں پر خلقی اعتبار سے بھی اور یعنی پیدائش کے اعتبار سے بھی مرد کے اندر طاقت زیادہ ہے عورت کے بنسبت، اور فطری اعتبار سے بھی اس کی میموری زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے دین ویمن، وہ بھی ماں انفقو من اموالہم، اور دوسرا کیا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں مال کو خرچ کرنا، تو جو خرچ کرتا ہے وہ کفیل ہوتا ہے، تو کفیل ہمیشہ بڑا ہوا کرتا ہے، اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے مردوں کو عورت پر فضیلت دی. لیکن آگے جو بات بیان کی ہے وہ عورتوں کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک وومن وہ ہے، دیکھو کون ہے، نمازی نہیں کہا، روزے دار نہیں کہا، اللہ پاک نے یہاں قانتات، قانتن کس کو کہتے ہیں، کہ شوہر جو بھی چیز لے کر آئے، زیادہ بھی لائے تو بھی بیوی راضی، یعنی جتنی چیزیں منگوائی وہ ساری لے آیا تو بھی راضی، اور اگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کم لایا تو بھی راضی ہے، اس کا نام قناعت ہے. ایسا آج کل نہیں، او منگوایا کیا اور لائے کیا، تم بھر کر لے آئے سارا، جو منگوایا تو وہ تو لائے نہیں، حالانکہ وہ بھی موجود ہے، میرے کو جیسا کلر چاہے ویسا نہیں لائے، میرے کو جو چیز چاہے وہ تو نہیں لائے تم، ایسے نہیں. قانتات اس عورت کو کہتے ہیں جو چیز منگوائی گئی پوری آ گئی تو بھی راضی. جیسے ہمارے یہاں ایک واقعہ عجیب ہوا تھا کہ ایک عورت نے عید کے دن اپنے شوہر سے کہا کہ یہ چیز لے کر آؤ، وہ لے کر آ گئے عید کے دن میں، دو چیز اس میں سے نہیں لائے تھے، تو بیوی نے کہا آج عید کا دن ہے اب دو چیز نہیں لائے، کہا کیا کروں پیسے کی کمی ہو گئی تو دو چیز نہیں لایا. فرمایا کوئی حرج نہیں، اس کے بغیر بھی ہماری عید گزر جائے گی، لیکن شوہر کی ناراضگی پر عید نہیں گزرے گی. دیکھو یہ قناعت ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے. اسی لیے قانتتن کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا ہے. قانتات کا ایک لفظ، قانتات کا یہ مطلب ہوا. دوسرا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہاں دو چیز کا ذکر ہے، مردوں کو فضیلت اپنی بیوی پر اور خرچ کرنے کا، تو فضیلت ہے تو ایسی صورت میں ان کو اپنے شوہر کے جتنے خرچے ہو یعنی اس پر راضی ہو جائیں، اللہ دے گا پھر انشاءاللہ. نمبر دو پر نہ دیں وہ الگ بات ہے، تو وہ تو بخیل آدمی ہو، اس پر شوہر پھر ضرورت کے مطابق وہ لے سکتی ہے چپ چاپ سے، وہ چوری میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمے ہیں خرچ کرنا. وہ نہ کریں تو اپنے اولاد کو کیسے کھلائے گی، خود کیا کھائے گی؟ تو اتنی چیزیں جو گروسریز وغیرہ گھر میں کھانے پینے کے لیے لے سکتی ہے اس میں کوئی گنہگار نہیں، لیکن اتنا بھی نہ لیں کہ جیب ہی بھر جائیں. سمجھ میں آتی ہے بات، ضرورت شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ایسے بکیروں تو اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا ہے. لیکن حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ تجھ پر خرچ کر رہا ہے تو حفاظت کرنے والی، جب شوہر گھر میں نہیں تو اپنی حفاظت کرے، اپنی ذات کو غیر مرد کو سپرد نہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ زنا نہ کریں، اپنے شوہر کی غیب کے وقت یعنی نہ ہونے کے وقت اپنی ذات کی حفاظت کرے جیسے اللہ نے تیری حفاظت کی ہے. بما حفظ اللہ، اللہ تیری حفاظت کرتا ہے، تو کیوں اپنی ذات کی حفاظت نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے، جبکہ وہ تیرے لیے خرچہ بھی کرتا ہے، گھر میں ساری چیز بھی لے کر آتا ہے. یہ بات یہاں بیان کی ہے. انشاءاللہ پھر آگے بات بیان کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ، آگے باب حق الزوج المرأة، اور کیا کیا رائٹس ہے بیوی کے اوپر شوہر کے، جو اس باب کے اندر امام نووی بیان فرما رہے ہیں. آج تو بات سے بات زیادہ بڑھ گئی جی، کہ آپس میں تعلق کیسا ہو، محبت کیسے بڑھے گی، کہ ایک دوسرے میں ایسی باتیں ہو محبت اور پیار کی، اور انداز ہی الگ ہو. تو انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بہت سارے واقعات سے جو آپ نے پہلے سنے نہ سنے ہو سنائے ہیں، بہترین باتیں آج سنائی گئی. اللہ پاک مجھے بھی سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی، ساری مائیں اور بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ، اور مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے. اے الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، دور دور سے اللہ، بھی میری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں دور دور سے آئی ہے اپنے کام کو چھوڑ کر، ایک تو گھر پر سننا اور ایک مجمع میں بیٹھ کر سننا دھیان کے ساتھ. اللہ یہ سننے کی نیت سے چل کر آئی، گاڑی میں آئی، اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، قدم قدم پر عافیت نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما. اللہ تیرے پیارے حبیب کی باتوں میں بڑی برکتیں جتنا تھا والی، اے اللہ ظاہری بات ہے اس کو سننے سے بھی زندگی میں بڑی بے شمار برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہے، عافیت آتی ہے. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت والی باتوں کے صدقے اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی عافیت نصیب فرما، آپس میں سکون نصیب فرما، گھروں میں اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیٹیوں کو نیک بنا، ہماری بیٹیوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، لاؤ العالمین صالحات اور قانتات میں سے بنا، حافظات للغیب میں سے بنا. اے الہ العالمین گھروں کے لیے، گھروں میں نماز پڑھنے والیاں، قرآن کی تلاوت کرنے والیوں میں سے بنا. لاؤ العالمین ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تیرے حکم کے فرما بردار کرنے، حکم کو پورا کرنے والیوں میں سے بنا. اے اللہ جتنی مائیں اور بہنیں آئی ہے، اے اللہ جس میں جس قسم کی کوتاہی ہو ساری کوتاہیوں کو ختم فرما، دل کو مضبوط فرما اور مضبوط ایمان نصیب فرما، سٹرونگ ایمان نصیب فرما، بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ بہت ساری بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بیمار ہوگی، اے اللہ پھر بھی اپنی بیماریوں کے باوجود اس مجمع میں دور سے آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برکت سے ان سب کو، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما. جس قسم کا درد پریشانی ہو، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کے صدقے ہم مانگ رہے ہیں، اے الہ العالمین ان کی باتوں کے صدقے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما الہ العالمین، اور ہماری روزیوں میں برکتیں نصیب فرما. جن کے والدین حیات عافیت نصیب فرما، شفا عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں لا العالمین مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، یہ سننے والے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرما. ہماری اس مجلسوں کو، درس حدیث کی مجلسوں کو دنیا، قبر اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا. اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما. ریاکاری سے میری حفاظت فرما، ریاکاری سے میری حفاظت فرما، ریاکاری سے میری حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. جو بات کہی جائے اے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، ہمارے گھروں کو سکون والا بنا دے. عذاب اور غضب سے حفاظت فرما، غصے اور لڑائیوں سے حفاظت فرما، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے والے بنا. اے اللہ میرے محسنین، متعلقین، محبت کرنے والے مریدین جہاں جہاں ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. جتنے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کی نگاہوں کو قبول فرما اور ان کے گھروں میں بھی علماء صلحاء پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلق.